تو وہ ملتزم نہیں ہے. دروازہ جسے دروازے اور حجر اسود کے جو درمیان کا جو حصہ ہے وہ ملتزم ہے, اور ملتزم کے کیا معنی ہے, جائے چپٹ, جائے چمٹ, جائے لپٹ. کیسا ترجمہ ہے یہ, جائے چمٹ, جائے چپٹ اور چائے لپٹ, یہ ملتزم کے معنی ہے, التزام سے ہے نا, ملتزم لپٹنے کی جگہ تو ہے ہی ایسا. اور ایسی مبارک جگہ ہے جہاں پر کل انبیاء علیہ السلام کے سینے مبارک لگے, تمام صحابہ اکرام اور یا اللہ جتنے, تو وہ جگہ ہے اصل. اور میرے شیخ کو میں نے دیکھا کہ حضرت ایسے چپکے کہ اپنا پورا سینہ بالکل ایسے چپکا دیا, ہاتھ اوپر کر کے, اور سر ایسے پھیر لیا اور گال بھی لگا دیے. یہ بالکل, یہ تو یہی تو صحبت کا فائدہ ہے کہ بندہ آنکھوں سے ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے صحبت سے. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے عالم منزل, ایک ہے بالغ منزل. عالم منزل اور ہے, بالغ منزل اور ہے. ایک نے جو ہے وہ مکہ شریف کا نقشہ پڑھا رہا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے, حج کا پڑھا تو رہا ہے کہ حج کیا نہیں ہے. تو اس شخص نے, اور وہ شخص جس نے حج کیا ہو, کعبہ شریف دیکھا ہو, ملتزم سے چپکا ہو, طواف کیا ہو, مزدلفہ, عرفات, منا, یہاں پر اس نے رات گزاری ہو, وقت گزارا ہو, جو موقع ہے جس طرح, تو دونوں کے بیان کرنے میں فرق ہوگا, دونوں کے بیان کرنے میں ایک فرق ہوگا. اس لیے تو وہ جگہ کہلاتی ہے ملتزم. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ملتزم سے لپٹ کر چپٹ کر حضرت نے دعا مانگی, تین دعائیں مانگی, اور پھر فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ الحمدللہ, الحمدللہ میری تمام دعائیں قبول ہوئی. اور وہ تین دعائیں کیا ہیں؟ پہلی دعا ہے کہ میرے سلسلے کے جو لوگ ہیں, جو میرے سلسلے میں داخل ہو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے, تو اس کو کبھی فاقہ نہ آئے. یہ پہلی دعا مانگی. اور دوسری دعا کیا مانگی؟ کہ فہم سلیم عطا فرما, میرے سلسلے کے لوگوں کو فہم سلیم عطا فرما, دین کی سمجھ, حکمت, نمبر دو, اور نمبر تین, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. لہذا میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید, حضرت کو پتا چلا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ ایک حاجی صاحب کا مرید ہے تو وہ فاقے سے ہے. تو جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو بڑا تعجب ہوا, پیر بھائی ہے, تو حضرت نے مدد کی. اور یہ بھی ایک حق ہے پیر بھائیوں کا, ان سے ملنا اور کوئی مصیبت ہو تو اس کی مدد کرنا, یہ بھی شیخ کے حقوق میں سے ہے. لہذا اب حضرت نے اس کی مدد کی, اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, آپ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کب ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں حاجی صاحب سے بیعت نہیں ہوں, حاجی صاحب کی مجلس میں کبھی کبھی بیٹھا کرتا تھا, بیعت نہیں ہوں میں. تب حضرت فرماتے کہ الحمدللہ میرا یہ اشکال حل ہو گیا کہ حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سلسلے کے لوگوں پر فاقہ نہیں ہوگا, اور اس پر فاقہ گزر رہا ہے, اور حاجی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی. تو پھر یہ کیسا تھا؟ لہذا ایک دعا تو یہ مانگی, اور دوسری کیا؟ دین کی سمجھ. اور دین کی سمجھ کیا ہے؟ فہم. یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے. فہم کیا ہے؟ کہ ایک ہے علم, ایک ہے استعمال علم. علم اور ہے, استعمال علم اور ہے. لہذا علم تو کیا ہے؟ جیسے مثال ہے کہ پستول رکھ لی. اب پستول, بعض لوگ پستول رکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے, اٹھانے کے لیے ان کو پیمپر باندھنا پڑتا ہے پہلے. اگر پیمپر نہ باندھے تو اندیشہ ہے کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ جناب کی شلوار ناپاک ہو گئی ہے. جیسے ایک آدمی تھا, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ میمن خود ہیں, انہوں نے سنایا, میمن ہے وہ, کہتے ہیں ایک مومن میمن, اس سے کسی نے پوچھا کہ کوئی میمن یار آج تک فوج میں نہیں گیا. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو, گیا ہے فوج میں. پھر اچھا, پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ایک میمن فوج میں گیا, تو اب فوجی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ ارے بھائی تو یہاں کہاں آ گیا بنیا, تو تو جا دوڑ دو پانچ اور دوڑ دو بائیس کر, تو یہاں کہاں آ گیا؟ تو اس نے کہا نہیں, میں کہا کہ یہ تو بھائی بڑی بہادری اور ہمت اور بڑی اعلیٰ درفی دکھانی پڑتی ہے. اس نے کہا کہ کیا تم ہم کو بزدل سمجھتے ہو؟ کہ کہا اچھا میں تمہاری بہادری کا امتحان لوں گا. تو اس نے کہا اچھا چلو امتحان لو. اب اس کے بعد اس نے کہا اس کو کہا وہاں کھڑے ہو جاؤ دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر. پینٹ اور کوٹ پہنے ہوئے تھا, پتلون کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھا. ایک فوجی کو اس نے کہا جو نشانے کا ماہر, اس کو کہا کہ گولی چلاؤ. اس نے ایک گولی چلائی تو گولی سیدھی کان کے قریب سے, چھوتی بھی نہیں قریب سے گئی, وہ ایسے ہی کھڑا رہا. پھر دوسری کان سے گئی. پھر اس کے بعد اس نے چلائی تو کوٹ کے ادھر یہ جگہ ہوتی ہے نا, یہ تو اس نے ایسی چلائی کہ بغل کے نیچے کوٹ کو سوراخ کرتی ہوئی گئی. پھر چوتھی گولی ادھر سے گئی. اب وہ جو کرنل تھا فوجی وہ آیا, اس نے کہا شاباش, ہم تو سمجھتے تھے میمن بزدل یہ تو بڑا بہادر ہے. پھر اس نے سپاہی سے کہا جاؤ صاحب کے لیے دوسرا کوٹ لے کے آؤ. اس نے کہا پتلون بھی دوسری منگوا لینا. دوسری پتلون بھی منگوا لینا بھائی. تو لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک ہے علم, ایک استعمال علم, دین کی سمجھ اصل چیز یہی ہے. کیونکہ علم تو ہوتا ہے لیکن اس کس مسئلے کو کب استعمال کرنا ہے, ورنہ اگر سمجھ نہ ہو تو اپنے غصے کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غصے سے ملائے گا کہ آنکھیں لال اور کان گردن کی رگیں پھلا لے گا کہ جی یہ بھی سنت ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا, ایسا چہرہ آنکھیں لال. تو اب وہ جو ہے اپنے غصے کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غصے سے ملائے گا. چندہ کرے گا تو اپنے چندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے سے ملائے گا. یعنی ہر چیز جب اس کا نفس ہوگا اور وہ اس کو سنت کے اس سے ملائے گا. اس لیے فرمایا کہ استعمال کے لیے عقل اور فہم چاہیے. اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ یک من علم را دے من عقل باید. ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے, ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اس لیے یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو علم نہیں پڑھانا چاہیے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کو علم نہیں پڑھانا چاہیے, پہلے اس کی سمجھ اور اس کی استعداد کو دیکھے. اگر سمجھ اور استعداد ہے تب اس کو پڑھائے, ورنہ ہرگز اس کو نہ پڑھائے. اس کو یہی کہے کہ بھائی آپ جو ہے سبزی منڈی میں سبزی کے ٹھیلا لگا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعضوں کا علم پڑھنا وہ ان کے نہ پڑھنے سے خطرناک ہوتا ہے, اور نہ پڑھنا پڑھنے سے اچھا ہے, ایسا بھی مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یک من علم را دہ من عقل باید, ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. میرے شیخ نے ایک صاحب نے ہمارے ایک اور دوست سنایا کہ ہندو بنیے نے پستول رکھا اور وہ پستول لوڈ کر کے رکھتا تھا تکے کے نیچے. کسی نے اس کو کہا کہ بھائی جو تم بھی رکھو پستول ہونا چاہیے بڑی, یہ تو تیرے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے تو حفاظت کے لیے ضروری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پستول رکھ لیا. اب تکیے کے نیچے اس کو رکھتا تھا لوڈ کر کے, تو ایک دن رات کو سو رہا تھا تو آہٹ سے آنکھ کھلی, اندازہ ہوا چور آیا. اب اس نے پستول نکال لیا. اب ڈاکو جو ہے چور وہ کمرے میں داخل ہو گئے. بس اس نے جلدی سے پستول نکالا اور تانا اس کے اوپر, کہا خبردار ہلنا مت. اب اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی, ہاتھ بھی کانپ رہے, ٹانگیں بھی تھر 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 تھر, ہاتھ بھی کانپ رہے. اب جب چور نے حشر دیکھا اور یہ منظر دیکھا, اس نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے میں نہیں ہل رہا لیکن لالا جی تو مت ہل ورنہ گولی چل جائے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو علم کے لیے عقل چاہیے, فہم چاہیے, اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو سیکھنے کی چیز ہے اور لینے کی چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت. کہتے ہیں صاحب ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملے گا, تو یہ ہے دین کی سمجھ ملتی ہے میرے دوستوں, فہم ملتی ہے دین کی کہ کیسے استعمال کریں. لہٰذا میرے شیخ نے واقعہ سنایا کہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ مولانا شاہ دو صاحب پورپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلوانی کرتے تھے. حضرت کے ساتھ ایک شخص تھا, وہ پہلوانی حضرت کے ساتھ کرتا تھا, اس کا نام دھومے خان تھا. اس نے جو ہے وہ حضرت سے بیعت کی درخواست کی اور حضرت سے بیعت ہو گیا. بیعت ہونے کے بعد حضرت سے عرض کیا کہ مولانا میں ہرنی نامہ گنج نامہ دعائے گنج العرش اور یہ سب لکھی نامہ یہ سب پڑھتا ہوں, جو کہ سب علماء فرماتے ہیں بدعت ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ حضرت میں یہ سب پڑھتا ہوں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ میں بھی موجود تھا اور مولانا ابراؤل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی میرے شیخ کے مرشدین میں سے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ آخری خلیفہ تھے. پچھلے سال حضرت کا انتقال ہو گیا, آخری خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ بھی موجود تھے. تو اب دونوں اب ہم کہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ حضرت جو ہے اب کیا جواب دیتے ہیں, کیونکہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو یہ تو وہ تو کہے گا کہ یہ تو وہابی ہے, وہابڑا ہے یہ تو, اور وہابی کہے گا اور یہ بیعت توڑے گا اور چلا جائے گا اور محروم ہو جائے گا. تب حضرت نے اس سے پوچھا کہ دھومے خان ایک بات بتاؤ کہ جو نماز میں درود شریف ہے, یہ درود شریف حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو بنا کر دیا, اور یہ جتنی کتابیں جس کا تم نے نام لیا ہے یہ علماء نے بنایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں اور علماء غلام ہیں. بتاؤ آقا کا درود افضل ہے یا غلام کا؟ وہ تو دیہاتی سیدھا سادہ, اس نے کہا غلام کی کیا حیثیت ہے, میرے شیخ نے کر کے بتایا غلام کی کیا حیثیت ہے آقا کے سامنے. بس فرمایا کہ کتنی دیر پڑھتے ہو؟ نے کہا 20-25 منٹ. فرمایا بس 20-25 منٹ روزانہ آقا کا بنایا ہوا درود شریف پڑھ جائے. یہ ہے حکمت, اور میرے شیخ نے سنایا حکمت کو سمجھانے کے لیے کہ فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے, تو حضرت کے اس میں ایک زمانے میں اسی زمانے میں ایک ہندو تھا جو مرد کو جلب کر لیتا تھا, سلب کر لیتا تھا, کھینچ لیتا تھا, یہ اس کی صلاحیت تھی اس کے اندر کہ مرد کو کھینچ لیتا تھا. اب حضرت پر جب نیم غشی نیم بے ہوشی تھی تو فرمایا کہ دیکھو اس ہندو کو مت بلانا, اندیشہ تھا حضرت کو. اب جب شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے تو مریدین کی قوم عجیب ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاگرد کے لیے استاد اتنی محنت کرتا ہے کہ روٹی بھی پکا کر دیتا ہے, اس کے کھانے پینا اور سب کچھ کا خیال رکھتا ہے, یہاں تک کہ کپڑے بھی دھو کر دے دیتا ہے, اگر بیمار ہو جائے تو ٹانگے بھی دبا دیتا ہے, استاد اتنا خیال کرتا ہے. اور فرمایا شیخ تو مرید سے ٹانگے دباتا ہے اور نخرے اٹھواتا ہے, لیکن جو محبت مرید کو شیخ سے ہوتی ہے وہ محبت شاگرد کو استاد سے نہیں ہوتی. جو فداکاری جو ہے وہ مریدین اپنے مرشدین اور پیروں پر کرتے ہیں, وہ استاد پر ویسی فداکاری نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عجیب چیز ہے, اور یہ جو ہے غیر اختیاری چیز ہے, یہ اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عالم ٹانگے دبا رہے تھے, تو عالم انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ٹانگے دبا رہا ہے اس کو تو ثواب مل رہا ہے, لیکن جو ٹانگے دبا رہا ہے اس کو کیسے ثواب مل رہا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹانگے دبانے والے کو تو بھائی وہ تو کام کر رہا ہے, ٹانگے دبانے والے کو کیسے ثواب مل رہا ہے؟ حضرت لیٹے ہوئے تھے, ٹانگ آگے تھی, تو حضرت نے اپنی ٹانگ پیچھے کر لی اور فرمایا اب دباؤ, اب دباؤ, یہ جو ہم تم کو دبانے کے لیے اپنی ٹانگ دے رہے ہیں کیا ہمیں ثواب نہ ملے گا؟ لیکن حضرت ایک مرتبہ ایسی خدمت کر رہے تھے, کچھ لوگ, ایک دیہاتی آیا سیدھا سادہ تھا, اس نے کہا مولوی جی تیرا تو بڑا دل خوش ہوتا ہوگا, اس دیہاتی بولی کہ تیرا تو دل بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ لوگ تیری ٹانگیں دبا رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ واقعی الحمدللہ دل تو خوش ہوتا ہے, لیکن یہ جو دبا رہے ہیں میں ان کو حقیر اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا, ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, حقیر نہیں سمجھتا کہ اگر یہ میری ٹانگیں دبا رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دیہاتی نے کیا کہا گئے تھے, کہا مولوی جی تجھ کو حق حاصل ہے کہ تو ٹانگے دبائے, کہ اگر تو ان کو حقیر نہ سمجھے, سیدھا سادہ دیہاتی, لیکن کیا بات. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے بے ہوش ہو گئے تو مریدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھائی اب اس کو بلوا لو, بعد میں جو ہوگا سر رکھ دیں گے جوتے کھا لیں گے, لیکن حضرت کو صحت ہو جائے. لہذا اس کو بلایا, اس نے مرض کو سلب کر لیا اور وہ چلا گیا. اس کے بعد حضرت کو افاقہ ہوا, طبیعت اچھی ہو گئی. بعد میں پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ کیا تم نے کیا علاج ولاج کیا تھا؟ اب تو سب گر گئے, حضرت غلطی ہو گئی, معاف فرما دیجئے, رونے لگے کہ ہم نے ایسی ایسی حرکت کی تھی اور ایسا ایسا ہوا تھا, جس کو آپ نے منع فرمایا تھا ہم نے اسی کو بلوایا تھا. فرمایا اچھا چلو اس کو بلا کے لاؤ. اب وہ آیا تو وہ جو ہندو جوگی تھا اس نے پوچھا, او سادھو ایک بات بتاؤ, یہ جو تمہارے اندر یہ خاصیت ہے کہ تم مرض کو سلب کر لیتے ہو, مرض کو, یہ تمہارے اندر صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو وہ ہندو کہتا ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر ایسے پیدا ہوئی کہ میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں, تو نفس کے خلاف کرنے سے میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ میرا نفس کہتا ہے بریانی کھاؤ تو میں نہیں کھاتا, میرا نفس کہتا ہے کہ فلاں کام کرو میں نہیں کرتا, الٹ کرتا ہوں اس کے, تو اس کے الٹ کرنے سے میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی. تو اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ سادھو جی ایک بات تو بتاؤ, ایمان لانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ فوراً کلمہ پڑھ لو, ابھی کلمہ پڑھ لو, خلاف کرو نفس کے, ورنہ یہ صلاحیت تمہاری ختم ہو جائے گی. صلاحیت ختم ہو جائے گی. بس اس نے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا اور چلا گیا. تب حضرت نے فرمایا مریدوں کو بلا کر, اس نے مجھ پر احسان کیا تھا جسمانی, میں نے اس پر احسان کر دیا روحانی اور ایمانی. ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک تصویر تھی جو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف منسوب تھی, شبی منسوب تھی. اب اس نے توبہ کر لی تو مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت یہ تصویر ہے, اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کرے گا کیا, پھاڑ کر پھینک دے؟ بھائی جھوٹی تصویر ہے تو اس کا تو یہی حکم ہے. تو اب چونکہ ایک نسبت ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈرتا ہے نسبت کی وجہ سے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور حضرت سے آ کر عرض کیا کہ حضرت یہ ایسی ایسی تصویر ہے, ماں اسماعیل کے پاس میں گیا تھا شہید رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے یہ فرمایا, لیکن میرا دل ڈرتا ہے کہ حضرت, میں سمجھتا تو ہوں جھوٹ ہے لیکن دل ڈرتا ہے کہ ایک نسبت تو رہی ہے نا, ایک نسبت ہم نے جھوٹی نسبت لگائی تو اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا کہ دیکھو بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ کہا کہ کیا کفنایا, دھلایا, غسل کفنانا اور خوشبو لگائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دفن کر دے. تو کہا بس ان کے ساتھ یہی کرو, اس کو دھو دا دے کے اور اس کو خوشبو لگا کے زمین میں دفن کر دو. یعنی مقصد تو جو تھا, اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ ایسی تصویر کا جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا, مسئلہ وہی ہے لیکن حضرت نے اس کو حکمت سے کام کروا دیا کہ اس سے اس کی جو ایک طبیعت تھی کہ جو ایک پرانی ایک تعلق اور رشتہ رہا تھا, اس رشتے کی وجہ سے حضرت نے اس کی ہدایت کی. اور کیسی حکمت کی بات کہ اس کو دفن بھی کر دیا کہ بانس بھی مر جائے, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسے ایک شخص آئے, وہ تازی بنایا کرتا تھا, تازی بنایا کرتا تھا. تو یہ سب میرے مرشد نے واقعہ سنا ہے, یہ سب روایت میں حضرت کی ہے. تو اب وہ تازی بنایا کرتا تھا, اب مولانا اسماعیل کے پاس گیا کہ پھر توبہ کر لی. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا کہے گا کیا, جو توڑ پھاڑ اور جلا ڈال اس کو. یہ اب اس کا دل وہی اس کی طرف لگا ہوا. تو حضرت کے پاس آیا, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہ حضرت میں کیا کروں اس کو؟ تو حضرت نے بتایا کہ حضرت ایسی بات ہے, تو دل وہ ہوتا ہے کہ ایک نسبت ہوتی ہے نا, تو پرانا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اثر اور رنگ رہتا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یہودی تھے, یہودی صحابی ہیں, ایمان لے آئے تھے, لیکن ایمان لانے کے بعد یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ صحابی اور تھے بہت بڑے عالم تھے, اور یہ انہوں نے صرف نشانیاں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اتنا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, کہ اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ لہذا اونٹ کا گوشت جو ہے, اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ, کہ جب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے, اسلام کے اندر اجازت ہے اونٹ کا گوشت کھانے کی, تو اس کو کھاؤ. لہذا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ حال ہوا کہ حضرت نے اسے فرمایا اس شخص سے کہ تم ایک کام کرو, وہ جو تازیہ ہے اس کے بند کھول دو, جو بند بندے ہوئے ہیں, جو بندی بھی ہے وہ سب کھولتے چلے جاؤ, اور اس کے بعد جو بچے اس کو زمین میں دفن کر دو. اس طرح سے حضرت نے یہ معاملہ حل کر دیا. تو فرمایا اس کا نام حکمت ہے. ایک واقعہ میرے شیخ نے اور سنایا کہ حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انگلینڈ کا لندن کا سفر تھا حضرت کا, وہاں پر جو میزبان کی گاڑی تھی وہ بند ہو گئی. اب گاڑی جب بند ہوئی تو میکینک کے پاس لے گئے, تو میکینک نے کیا کہ اس نے بونٹ کھولا اور ایک جگہ ہتھوڑی چھوٹی سی توڑی, ہلکی سی ٹک ماری, اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی. تو پوچھا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 50 پاؤنڈ. میں نے کہا ظالم 50 پاؤنڈ, اتنا پیسہ, اتنی ہتھوڑی مارنے کا اتنا پیسہ؟ انہوں نے کہا ہتھوڑی مارنے کا پیسہ نہیں لیا, بلکہ دماغ کا پیسہ لیا ہے کہ کہاں پر ہتھوڑی کہاں مارے اور کتنی زور سے مارے. کیونکہ ہتھوڑی تو ہے کہیں بھی مار دو, اور پھر اگر مار نہیں پھر ہتھوڑی چھوٹی کہ بھائی آپ پورا ہتھوڑا لے کے آ جاؤ پتھر توڑنے والا وہ لا کر مارو, تو وہی ریش والا معاملہ ہوگا کہ وہ جو ایک ریش تھا نادان دوست کا واقعہ لکھا کہ مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو مالک آرام کر رہا تھا, ایک مچھلی ناک پر بیٹھی, اب اس نے جو ہے مکھی کو اڑایا کیونکہ وفادار پالتو, اب مکھی تھوڑی بات مکھی کو قاعدہ یہ ہے کہ ناک پر بیٹھو اڑاؤ پھر آتی ہے, لہٰذا پھر آئی, اس کے بعد تیسری دفعہ پھر یہ ہوا, اب اس کو غصہ ہے, اس نے کہا اب کی بیٹھ تو بزبان حال, اب وہ جب بیٹھی تو گیا اوپر دور گیا ایک چٹان لے کر آیا, اس نے اب بیٹھ, اب جب وہ بیٹھی تو دھر دے پتھر مار دیا, تو مکھی تو کیا مرتی اس کا مالک کی ناک پہ چک گئی, اس نے فرمایا کہ دین میں سمجھ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے, جیسے بھوج بھجکڑ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سنایا کہ ایک بھوج بھجکڑ تھا, اس کے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کھجور کے درخت کے قریب سے گزرا تو کھجور دیکھ کر اس کو لالچ ہوا, اب کھجور کی دیکھا تو چڑھ گیا اوپر درخت پر, خوب کھجوریں کھائی, کھا تو لی, اس کے بعد نیچے جب اترنے کا وقت آیا تو نیچے جھانک کر دیکھا تو 100-100 فٹ اونچا ہوتا ہے کھجور کا درخت, کئی فٹ اونچا, اب اس نے جو نیچے دیکھا تو اس کو تو چکر آ گئے, اب اس نے تو ڈر کے مارے چلانا شروع کر دیا کہ ہائے بچاؤ مجھے بچاؤ میں کیسے اتروں, گاؤں والے جمع ہو گئے, اب گاؤں والے کہ اس کو اتارے کیسے کوئی ترکیب کرو, اس نے کہا یہ ترکیب تو بھوج بھجکڑ تھا بھی بتا سکتے ہیں, ان کو بلاؤ, اب ان کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ ہے یہ آدمی درخت پر ہے اب اس کو نیچے اتارنا ہے, اس نے کہا اچھا نیچے دیکھا اوپر دیکھا, اپنا ذہن لڑایا بیٹھ گئے, کہا اچھا رسی لاؤ, رسی منگوائی, اس کے بعد کہا رسی کا پھندا بنوایا اور ایک کہا کہ طاقتور آدمی آگے آ جائے, طاقتور آدمی کو رسی دی, کہا زور سے اوپر پھینکو, اور اوپر والے آدمی کو کہا کہ تم رسی پکڑ لینا, رسی پکڑ لی, اس نے پھینکی اس نے پکڑ لی, اس کے بعد کہا کہ رسی کو اپنی کمر کے گرد باندھ لو پھندا پھنسا لو, اب اس نے باندھ لی, کہا مضبوط, کہا مضبوط, اب دو چار آدمیوں کو بلایا کہا رسی پکڑو, رسی بڑے طاقتور آدمیوں کو کہا رسی پکڑو, انہیں پکڑ لی, کہا رسی پکڑ لی, نے کہا زور سے کھینچو, اب جو رسی زور سے کھینچی تو دھام سے نیچے گرا, اور نیچے گرا گردن کے بل اور گردن مڑی اور دیکھا تو مر گیا, اب لوگوں نے ارے ظالم یہ تو مر گیا, تو اس نے کہا تو مر گیا تو میرا کیا قصور ہے, یہ تو اس کی قسمت پھوٹی ہے میرا کیا قصور ہے, کہا یہ تمہاری ترکیب کیسی تھی, کہا میری ترکیب بالکل درست ہے, میری ترکیب میں کوئی فرق نہیں ہے, کہا کیسے, کہا اسی ترکیب سے میں نے سینکڑوں آدمیوں کو کنویں سے نکالا, لہٰذا میری ترکیب غلط نہیں ہو سکتی, اس کی قسمت پھوٹی ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دین کی سمجھ یہ اصل بہت بڑی نعمت ہے, ایک فرمایا کہ ایک جلد ساز تھا, اس کی عادت تھی کہ جو اس کو کتاب دی جاتی تو وہ پڑھتا تھا, اس میں کچھ نہ کچھ تعریف بھی کر دیتا تھا, پھر اس نے جلد سازی چھوڑ دی, تو ایک پھر ایک آدمی کو پتہ چلا جلد بہت اچھی بناتا تھا, اب اس کے بعد ایک شخص آئے قرآن مجید اس کا کچھ بوسیدہ ہو گیا تھا تو اس کی جلد پھٹ گئی تھی, تو اس کو جلد بنوانی تھی, تو اس نے کہا کہ دیکھ بھائی یہ قرآن مجید ہے اور اللہ کا کلام ہے, اور دیکھ تیری عادت ہے خبردار اس میں کچھ تحریف نہ, توبہ توبہ میرے باپ اللہ کے کلام ہے میں کروں, نہ 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 ایسا نہیں ہو سکتا, اب اس کے بعد اس نے جلد بنائی اور اس نے وقت دیا, وقت مقررہ پر پوچھا ہاں بھائی کوئی گڑبڑ تو نہیں کی, اس نے کہا توبہ اللہ کے کلام میں کیا گڑبڑ, بس ہاں کہیں کچھ چیزیں ایسی تھی جس میں کچھ ذرا بہت ایسی, کہ اللہ کا کلام ہے اس میں شیطان مردود کا نام اور فرعون اور حامان ان مردودوں کا نام, بس میں نے وہ نام کاٹ کر اپنا اور تیرا اور اپنا ابا تیرے ابا کا نام لکھ دیا, اور اس میں لکھا ہوا تھا جناب نادانا نوح, اب بتائیے نوح علیہ السلام نادان ہے, نوح علیہ السلام نادان ہے, حالانکہ نادانا یعنی نادا یعنی ندا کی ہمارے ہم کو پکارا, تو وہ کہے اس نے کہا نوح علیہ السلام بھی نادان, توبہ 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 نبی بھی نادان ہو, کہے تو کسی غلط کیا, میں نے اس کی جگہ دانا نون کر دیا, اور لکھا تھا خرہ موسیٰ کہ دھکا لگا, تو بھائی خرہ موسیٰ نہیں, عیسیٰ خر تو عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا کہاں سے آ گیا, اور اسی طرح سے آسا آدم لکھا ہوا تھا کہ ان سے بھول ہو گئی, تو اب اس کے بعد کیا آسا آدم, میرے شیخ نے فرمایا کہ آسا کا ترجمہ نصیحت ضروری ہے, کیونکہ قرآن مجید میں جب ایک جگہ جب جہاں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیح آدم, تو آسا جہاں کہیں ہوگا اس کا ترجمہ نصیحت سے کیا جائے گا, لہٰذا آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی تو عصا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا تھوڑی تھا, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا, بس میں نے آدم کو کاٹ کر موسیٰ لکھ دیا, اور نادانہ کی جگہ نون کاٹ کر وہ دانا نو کر دیا, اور خرہ موسیٰ کی جگہ خرہ عیسیٰ کر دیا, بس اور زیادہ کچھ نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ دین کی سمجھ یہ نعمت ہے, لہذا دین کی سمجھ یہ میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, یہ صحبت سے ملتی ہے. اب رہی بات کہ دین کی سمجھ ہے کیا چیز, حکمت جس کو کہتے ہیں حکمت, حکمت جو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے, تو پتہ چلا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم صحبتوں سے ملتی ہے, یہ دلیل ہے. اور کہتے ہیں صاحب صحبت کی کیا ضرورت ہے کہ جبکہ ہم نے قرآن مجید بھی پڑھ لیا, قرآن مجید کو درست بھی کر لیا اور علم بھی حاصل کر لیا, اب کتبت کی اب کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ رسول بھیجا جس کا کام آیت کی تلاوت اور جو ہے تزکیہ اور کتاب کی تعلیم حکمت کی تعلیم, اور ویعلمکم اور تم کو ایسی چیز کی تعلیم دے گا, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور اس چیز کی تعلیم دے گا جس کو تم نہیں جانتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں حاشیے کے اندر لکھا مسائل السلوک کے اندر کہ اسی سے صحبت کی اہمیت پتہ چلتی ہے, کہ کہے کہ صاحب ہم نے جو علم حاصل کیا اب ہمیں کیا ضرورت ہے, اب ہم کیا شیخ کے پاس لینے کے لیے جائیں, تو وہ کیا لینے جانا ہے, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میرے مرشد نے سنایا آج صبح کیسے چل رہی تھی حضرت کی, کہا کہ ایک عالم تھے بخاری شریف پڑھائے کرتے تھے, تو انہوں نے حضرت کو لکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ حضرت کہ میں میرے اندر غصہ بہت ہے, مجھ کو غصہ بہت آتا ہے, اور پھر میں جب غصہ آتا ہے تو اس کے بعد مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ دیکھو یار میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں, بزرگوں سے تعلق ہے اور میں اتنا غصہ کرتا ہوں. تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر جس کا غصہ آئے جس پر آپ اس سے معافی مانگے. اب وہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر غصہ کرتے تو اس سے معافی مانگتے پھر, لیکن نفس جو ہے یہ بڑا اڑیل ہوتا ہے, اس لیے شیخ بھی اس کے لیے اڑیل چاہیے تاکہ وہ اس اڑیل کا علاج بھی اڑیل طریقے سے کرے. کچھ دن تک معاملہ چلا پھر وہی غصے کا مرض. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کچھ دن تو فائدہ ہوا, لیکن اس دیکھو اخلاص تھا کہ شیخ کو لکھا کہ حضرت مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, ابھی بھی میں وہ غصہ کرتا ہوں, معافی تو مانگ لیتا ہوں. نب کہتا ہے چلو معافی مانگ لو, معافی مانگ لیتا ہوں. تو میں اچھا چلو اب اس کا علاج کچھ اور کرنا پڑے گا. تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اب جس پر غصہ آئے اس کی جوتی جو ہے نیچے والا نہیں اوپر والا حصہ وہ اپنے گال سے لگایا کرو, ایسے کر کے جس پر غصہ آئے اب اس کے لگانا. بس اب یہ تو ترکیب ایسی لگی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترکیب سے ان عالم نے فرمایا کہ اب جب غصہ آتا, میرے مرشد نے فرمایا کہ اب غصہ آتا تو سوچتا نفس کہ بھئی یار جوتا جو ہے وہ گال سے لگانا پڑے گا, اس لیے چھوڑو غصہ کرو غصہ نہ کرو. اور میرے شیخ نے سنایا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت مجھ کو بد نظری کی عادت ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جب ایک بد نظری ہو جائے تو آپ جو ہے وہ 20 رکعت نماز پڑھا کریں. انہوں نے 20 رکعت نماز پڑھی, لیکن کچھ دن تو ٹھیک رہا, پھر نفس نے پھر اڑی بازی. تب حضرت کو لکھا کہ حضرت 20 رکعت پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی بد نظری کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا اب اگر بد نظری ہو تو 20 رکعت کے ساتھ 5 روپے بھی خیرات کیا کرو, اللہ کے راستے میں خیرات کرو تاکہ نفس کو کچھ تکلیف ہو کہ 5 روپیہ جب جائے گا. اب انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ بد نظری ہوتی جہاں تو 20 رکعت اور 5 روپیہ خیرات کرتے. تو اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت کچھ فائدہ ہوا لیکن اب بھی گڑبڑ ہوتی ہے, پیسہ خرچ کرتا ہوں اور رکعتیں پڑھ لیتا ہوں لیکن گڑبڑ اب بھی کرتا ہوں. اب میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اچھا یہ بات ہے, کہا اب آپ یہ کام کیجئے اگر آپ سے ایک بدنظری ہوئی تو ایک مہینے تک نہ میرے پاس آنے کی اجازت نہ خط لکھنے کی اجازت, اور اگر دو بدنظری 3 مہینے پہلی مرتبہ 3 مہینے تک, اور اگر دوسری بدنظری ہوئی تو ایک بدنظری پر یاد, اور اگر دوسری بدنظری ہوئی تو 6 مہینے تک نہ گفتگو کی اجازت نہ آنے کی اجازت نہ خط لکھنے کی اجازت, اور اگر تیسری دفعہ بد نظری ہوئی تو زندگی بھر خط لکھنے کی اجازت نہ ہوگی، نہ ملاقات کی اجازت، نہ آنے کی اجازت. بس میرے شیخ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب خط پڑھا تو رونے لگے اور رو کر فرمایا ہائے شیخ نے جان اپنے شیخ نے دل کاٹ ڈالا کہ جس سے ایسی محبت ہو کہ کانپور سے صبح کو چلے دوپہر میں پہنچے کانپور سے تھانہ بھون آئے، سہارنپور گاڑی آتی تھی وہاں سے یکا لے کر چلے تھانہ بھون، تھانہ بھون میں آئے حضرت اس وقت بیان القرآن میں اور تصنیف میں مشغول تھے، حضرت بالا خانے پہ تھے، ایک نظر دیکھا اور واپس اسی یکے والے کو کھڑا کیا تھا کہ اسٹیشن پہنچا دو. لوگوں نے کہا ابھی ظہر کا وقت قریب ہے، حضرت ابھی تشریف لانے والے ہیں تو آپ ملاقات کر لیجیے گا، کیونکہ وہ ملاقات کی اس وقت اجازت نہیں تھی. فرمایا کہ نہیں، شیخ کا مجھ شیخ کی سب ایک نظر دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھ کو کل صبح ملازمت پر جانا ہے اور ملازمت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، وہ بھی میرے ذمہ واجب ہے، لہٰذا اتنی میرے پاس گنجائش تھی کہ بس میں چند لمحے ایک نظر دیکھوں، اس لیے میں اب واپس جا رہا ہوں. تو ٹرین پر آئے، ٹرین پر سفر کر کے گھنٹوں کا، اور پھر وہ گھنٹوں کا سفر کر کے واپس چلے جائے، ایسی محبت تھی. اور میرے شیخ نے فرمایا جب کانپور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں، ڈپٹی کلیکٹر انگریز کے بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ، اپنے علاقے کا حاکم، سیاہ سفید کا مالک. لیکن عالم یہ تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑا گاڑی پر واپس جب تشریف لے جا رہے تھے تو خواجہ صاحب پر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ ننگے پاؤں ننگے سر گھوڑا گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، تیرا آنا میرے احساس میں جانے مسرت ہے، اور جانا ظلم ہے ستم ہے آفت ہے قیامت ہے. یہ کیفیت، ایسی محبت تھی حضرت سے کہ کانپور میں ایک دفعہ بندر گھر پہ آ گئے، حضرت آئے تو وہ بھاگنے لگے، فرمایا کہ ارے بندروں کہاں جاتا ہوں، کچھ دیر رکو میرے پیر کی بات تو سنتے جاؤ، ایسی محبت تھی. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حالانکہ مسٹر تھے لیکن بڑے بڑے علماء حضرت سے تعلق کیا، مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی کا انتقال ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون حاضر ہوئے تو دیکھا خواجہ صاحب خانقاہ کی چوکٹ پکڑے ہوئے آج رو رہے ہیں اور چوکٹ پکڑ کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد خواجہ صاحب تشریف فرما ہوئے، علماء مفتی شفیع صاحب دوسرے علماء سب بیٹھے تھے اور سارے خاموش، اور ناطق کون تھے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ خواجہ صاحب گفتگو کر رہے، فرمائے خواجہ صاحب نے ہم کو ہنسایا، لطیفے سنا، خوب ہنسایا. اور پھر اس کے بعد پوچھا، مفتی شفیع صاحب اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس وقت ہنسنے کی حالت میں، مفتی صاحب نے پوچھا بتاؤ ہنسنے کی حالت میں اس وقت کس کس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل تھا، کس کا دل اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہنسنے کی حالت میں غافل تھا. تو مفتی شفیع صاحب بھی ادب کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، خاموش رہے وہ بھی، ادب یہی ہے بزرگوں کا. تب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر یہ شعر پڑھا کہ لبوں پہ گو ہے، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. دادا یہ صحبتوں کا، کہ صحبتوں کا یہ اسے علم، وہ علم ملتا ہے میرے دوستو کہ جس سے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رستے کے اندر بندہ بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے. تو کیا فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ کتاب کی تعلیم دے، یعنی اے یفاہمہم الفاظہ ویبین لہم کیفیت ادائیہ، کہ کیسے الفاظ کو ادا کرنا ہے، الفاظ کو سمجھانا، الفاظ کو جیسے الف لام میم کو پڑھنا سکھایا گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ الف لام میم کیسے پڑھنا ہے، ہا میم عین سین اور الف لام میم صاد الف لام میم را، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا ہم کو، یہی ہے یفاہمہم الفاظہ، کہ الفاظ کی تعلیم، فہم، اس کی فہم سمجھائے کہ کیسے اس کو ادا کرنا ہے. اور وہ یبین لہم کیفیت ادائیہ، کہ واد اور ضا، عین اور ہا، غین اور جو ہے طا اور تا، زال اور زا اور یہ تا، سین، یہ تمام حروف، جو حروف میں جو فرق ہیں، ان فرق کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا ہے صحابہ کو کہ یہ اس کا فرق ہے. اس کے بعد وہ یعلم الکتاب ہو گیا نا، پھر آگے والحکمہ، میرے مرشد نے فرمایا حکمت کی پانچ تعریفیں، حکمت کی پانچ تعریف ہے. نمبر ایک, حقائق الکتاب و دقائقہ, کہ کتاب کی حقیقت کیا ہے, اس کا دقیقہ کیا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یا جو قرآن شریف میں جو بات ہے اس کا مقصد کیا ہے. ترجمے سے بات نہیں چلے گی. جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو آیت ہے نا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب الجنہ ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط, کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرے. تو ایک صاحب حضرت کے پاس آئے, وہی پڑھے لکھے ہیں نا پروفیسر اور لغت سے ڈکشنری اور سے ترجمہ دیکھنے والے. اب انہوں نے حضرت سے آ کر کہا کہ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوئی کا ناکہ یا تو بڑا کر دیں گے یا جو ہے وہ اونٹ کو چھوٹا کر دیں گے تاکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. سوئی کا ناکہ سمجھتے نا بھائی, سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے, سوراخ سے زیادہ سمجھتے ہیں, یہ زیادہ وہ اہم وہ ہے. تو اب اس کے بعد اب انہوں نے حضرت کیا کہا, حضرت اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سوئی کا ناکہ بڑا کر دیں گے سوراخ کو اور اونٹ اس میں تاریخ گزر جائے. اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کے معنی نہیں ہے, یہ عرب سے, چونکہ عرب کو یہ محاورے پر نازل ہوا ہے لہذا عرب سے پوچھنا پڑے گا کہ عرب لوگ اس محاورے کو کہاں استعمال کرتے تھے. تو عرب لوگوں کو جب کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے, یعنی جو چیز ناممکن ہو, تو کہتے تھے حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط, کہ جب تک اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ کون سمجھائے گا؟ فرمایا یہی ہے کہ دحقائق الکتاب و دقائقہ, یہ ہے, یہ اس کی حکمت کی پہلی تعریف ہے. نمبر ایک, حقائق الکتاب, حقائق الکتاب و دقائقہ, نمبر ایک ہو گئی نا. اب نمبر دو, تعلیم السنہ, طریق السنہ, طریق السنہ یعنی سنت کی تعلیم, کہ کھائیں گے کیسے, بیٹھیں گے کیسے, بیت الخلاء جانے آنے کی سنتیں, کہ ننگے سر نہ کھائے, دسترخوان بچھائے, اور دسترخوان میرے مرشد نے فرمایا کہ دسترخوان جب بچھائے تو بعض لوگ گدا بچھا دیتے ہیں, گدا بچھاتے ہیں تاکہ مہمان اس پر تشریف فرماؤ. فرمائے بہت اچھا ہے, اعزاز ہے, اکرام ہے, مہمان کا کرنا چاہیے, لیکن جب دسترخوان بچھے تو گدا اوپر, مہمان اوپر, کھانا نیچے, رزق نیچے. فرمائے یہ رزق کی توہین ہے. لہذا یا تو دسترخوان کو بھی گدے پر بچھائے یا گدے کو اٹھا دے. فرمائے کہ کسی پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بھی گدے پہ اوپر بیٹھے اور دسترخوان نیچے ہو, کیونکہ پیر بھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیسی تعلیم کہ غلاموں کی طرح کھاتے تھے, اور کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مخفیین ولا مودعین ولا مستغنا عنہ ربنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ ہم تو اس کے محتاج ہیں, ہم اس سے جو ہے یہ ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں, ہم آپ کی طرف سے ایک ایک رزق کے نوالے کے, رزق کے قطرے کے اور پانی کے قطرے کے محتاج ہیں. اسی لیے کہا کہ سالن مت چھوڑو پلیٹ میں, اور قطرہ جو ہے چائے میں پھر پیالے میں مت چھوڑو, کیا پتا برکت اسی قطرے میں ہو, کیا پتا برکت اسی حصے کے اندر ہو جس کو ہم چھوڑ کر پھینک رہے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت کو ہے کہ دیکھو کہ خبردار رزق کی بے حرمتی اور توہین مت کرنا. لہذا فرمایا کہ اور اگر چادر پیر کے لیے چادر بھی مت بچھاؤ کہ چلو پتلی تو ہے, فرمایا کہ پیر اگر چادر ہی بچھانی ہے تو پوری بچھاؤ تاکہ دسترخوان بھی اس پر ہو, اور پھر دسترخوان پہ پاؤں مت رکھو کہ بعد بڑا دسترخوان لگاتا ہے پھر پاؤں جائے, روٹی پھینکتے ہیں اور پاؤں سے اس پر چلتے ہیں. فرمایا یہ سب توہین ہے. جب پیر حضرت نے عجیب جملہ فرمایا کہ جب دسترخوان پر پیر کا بیٹھنا جائز نہیں ہے تو اس پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ حضرت کا جملہ ہے, اللہ اکبر. فرمایا کہ جب دسترخوان پر پیر کا بیٹھنا جائز نہیں ہے تو اس پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا بھائی؟ تو یہ کیا, یہ سنت کی تعلیم ہے, کہ یہ سنت, یہ حکمت کی دوسری تعریف ہو گئی, یعنی طریق السنہ. یہ کیا ہے؟ طریق السنہ. نمبر دو ہو گئے نا. اب نمبر تین, الفقہ فی الدین, الفقہ فی الدین, دین کی سمجھ. یہ تعریف کہاں سے؟ یہ اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر المانی کی ہے جو میرے شیخ نے ہم کو پڑھائی ہے. تین تعریفیں ہو گئی نا. کیا تیسری تعریف کیا ہے؟ الفقہ فی الدین, دین کی سمجھ. تین اور نمبر چار, ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, کہ احکام اور معارف سے کی ایسی باتیں کہ جس سے ہمارے نفوس کا تکمیل اور تزکیہ ہو جائے, ہمارے نفوس کی تکمیل ہو جائے. کہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ روزے کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی بھول کر کھانا کھا رہا ہو, تو حکم کیا ہے کہ اس کو یاد کرا دو کہ بھائی صاحب آپ کا روزہ ہے, لیکن اگر بوڑھا کمزور بیمار اگر وہ کھانا بھول کر کھانے لگے تو حکم یہ ہے شریعت کا, القربان جائیے اللہ کی رحمت پر اور شریعت کی مہربانی پر, کہ اب اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کو یاد مت کراؤ, کھانے دو اس کو. اللہ اکبر, کیا ٹھکانا ہے بتاؤ. اس سے نفس میں کیسے ہمارے اندر ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کیسی رحمت کی بات ہے, اللہ نے کیسی رحمت نازل فرما دی. یہی ہے ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, کہ احکام کی وہ ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی جب کھلتا ہے کہتا اللہ اکبر, اللہ میاں آپ نے کیسی عجیب یہ رکھ دی کہ بدنظری کو حرام فرما دیا, تاکہ ہمارے بدنظری کو حرام فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون اور ہمارے اطمینان کا انتظام کر دیا, کہ نہ دیکھو کسی کی وائف, ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو, یہ نیند کی گولی کا نام ہے ولیم فائیو, نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائیو, اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف, زندگی خراب ہو جائے گی جب جگر میں چبھے گا اس کی یاد کا نائف مانے چاقو. یہ میرے مرشد کے جملے ہیں. تو دے فرق ہے کہ یہ اللہ کا احکام ہے, اللہ کے تعالیٰ کی یہ احسان ہے کہ بدنظری کو حرام فرما کر, کیوں حرام فرما دیا, ہمارا سکون اور اطمینان. اور بدنظری کو حرام فرما کر, اصل میں بدنظری زنا کا مقدمہ ہے, نظر بازی زنا کا مقدمہ ہے. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر. عشق بتا کی منزلیں یعنی پیشاب خانے کے گندے مقامات اس کی انتہا ہے. عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر, جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا. جب انتہا غلط ہے تو ابتدا کیسے صحیح ہو سکے. لہذا فرمایا کہ یہی وراز ہے کہ اسے احکام اور معرفت کی باتیں کہ جس سے انسان کے جو ہے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے, اور یہ چیز صحبتوں سے ملتی ہے. چار تعریفیں ہو گئے نا بھائی. اور نمبر پانچ, وضع الاشیاء فی محلها, یعنی اور اسی کو عدل بھی کہتے ہیں, کہ یعنی ہر چیز کو اس کے موقع پر استعمال کرنا, اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس موقع, جیسے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم رستے کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, خانہ کعبہ کو دیکھیں. پانچ چیزیں میرے دوستو ایسی ہیں کہ جن کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, صرف دیکھنا. اس میں سے ایک بیت اللہ, نمبر ایک. نمبر دو قرآن مجید, قرآن مجید کو سب دیکھنا بھی ثواب ہے. اور نمبر تین جو ہے زمزم, آب زمزم, اس کو سب دیکھنا بھی ثواب ہے. اور نمبر چار ماں باپ, ماں باپ کو سب دیکھنا بھی ثواب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے سب دیکھنا. اور صحابی نے کہا کہ ہم تو بار بار دیکھتے ہیں, فرمایا کہ جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ تم کو ثواب ملے گا. یہ چار چیزیں, چار باتیں, اور نمبر پانچ اللہ والوں کو دیکھنا, ان کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے, سب دیکھنا. ایک عالم ہے, محدث ہیں ہمارے پیر بھائی, اور بنگلہ دیش کے ہیں وہ. انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, تو اللہ والوں کو دیکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ اب دیکھو یہ اس میں وہ بھی ہے, ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, معرفت کی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کو دیکھنے سے گھر کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے, اور اللہ والوں کو دیکھنے سے گھر والے کا ثواب ملتا ہے. یعنی ماں باپ کو دیکھنے سے بیت الرب کا سب ثواب ملتا ہے, اور اللہ والوں کو دیکھنے سے رب البیت کا ثواب ملتا ہے. کہ گویا کہ اسی لیے ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, کہ ہر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھوں, اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے ساتھ بیٹھوں, تو فرماتے گو نشینت با حضور اولیاء, اس کو جا کر کہو کہ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو, گویا کہ تم اللہ کے پاس بیٹھ گئے. پھر حضرت نے مثال سمجھایا کہ دیکھو ایک شیشی عود کی شیشی ہے, اس میں عود کا عطر ہے. اب وہ کوئی کہے, اب کہے کہ صاحب شیشی کے پاس بیٹھا, اب شیشی برابر میں رکھیے, تو کہتے کیا کہ ہم عود کے پاس ہیں. یہ تسمیت الظرف
باسم المذروف. حالانکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حمود کے پاس بیٹھے. اب یہاں پر وہ مجاز مرسل استعمال کرتا ہے, یہاں پر مجاز مرسل استعمال کرتا ہے. اچھا پٹھان بھی مجاز مرسل استعمال کرتا ہے, پٹھان بھی. وہ کیا ہے کہ جب میں مسجد میں نیا نیا آیا نا, تو ایک شروع میں ایک بےچارے مقتدی محبت کرتے ہیں جیسے ہے اماموں کے ساتھ, تو ایک خان صاحب نے مجھ کو کہا کہ صبح فجر کی نماز سے فارغ ہوئے کچھ بیان کیا, کہا کہ آؤ امام صاحب مولانا مولائی صاحب چلو ہمارے ساتھ چائے پیو. تو میں نے کہا یار میں تو خالی پیٹ چائے نہیں پی سکتا, تو میں نے معذرت کر لی, یعنی دل میں سوچا کہ میری ہے میں خالی پیٹ نہیں پی سکتا, میں نے اس سے معذرت کر لی. اب اس کے بعد ایک دوسری دفعہ اس نے پوچھا, پھر تیسری دن پوچھا, تو میں نے کہا یار بار بار انکار کرنا اچھا نہیں لگتا, بےچارا اتنی محبت اور خلوص سے کہہ رہے, تو چلو میں نے کہا کہ میں نے کہا اچھا آج نہیں آج کچھ مصروف کل چلیں گے. اس نے کہا بہت اچھا. تو میں نے کہا چائے نہ کر, ہاں اب میں کچھ کھا پی لیا کہ چلو کچھ کھا پی لوں گا جا کر چائے پیوں گا. اب جو وہاں سے اگر دیکھا تو پورا دسترخوان لگا ہوا, تب میں نے کہا ہو یہ خان صاحب تو مجاز مرسل بولتا ہے, تسمیت الکل باسم الجز. یہ تو خان صاحب یعنی چائے سے مراد. میں نے کہا ارے ظالم تو نے تو چائے کا بولا تھا, کہاں یہ سب چائے تو ہے. میں نے کہا ہو تو منطقی ہے پورا, تو ہے پورا منطقی ہے کہ تسمیت الکل باسم الجز بول رہا ہے تو. میں نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہے. تو لہذا اس وقت میں تسمیت الظرف باسم المظروف کہ جب وہ کہتا ہے کہ عود شیشی, حالانکہ شیشی کے اندر عود ہے لیکن اور لیکن کیا کہتا ہے کہ میں عود کے پاس بیٹھا, میں عود کے پاس بیٹھا. لہذا فرمائے اسی طرح سے اللہ والے جو حاملین مولا ہے, اللہ والے جو حاملین مولا ہے ان کے پاس بیٹھنا, ہاں یہ ہے یہاں گویا لگانا پڑے گا ورنہ مفتی صاحب کا فتویٰ آ جائے گا. یہاں گویا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھا کہ گو ہم ہر کے خاص ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے اللہ کے پاس بیٹھے اس کو کہو کہ جاؤ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو. تو میرے دوستوں کہ وہ حضرت سے وہ سوال کیا تھا, ایک سوال انہوں نے اور کیا تھا, انہوں نے کہا کہ حضرت کہ پانی کا جو خلیفہ ہے وہ مٹی کو بنائے گا, تیمم یعنی پانی نہ ہو تو فتیمم سعید ان طیبا, یہ حکم ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی کو اس کا خلیفہ بنا دیا گیا, یعنی اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لو. تو انہوں نے کہا حضرت دنیا میں اندر اتنی اچھی اعلیٰ چیزیں تھی اور اتنی عمدہ عمدہ پاکیزہ چیزیں تھی, یہ مٹی کو کیوں بنایا؟ یہ حضرت سے سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ خلافت کے لیے دو چیزوں کے حقدار, خلافت کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, نمبر ایک قربت. تو یہ خلافت کا مطلب بھی بتا دیا کہ خلیفہ کون ہو. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو خلافت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, نمبر ایک قربت اور نمبر دو تواضع. اور فرمایا کہ دیکھو سب پانی کے جو سب سے زیادہ قریب ترین چیز ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے. پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں تو سب سے جو قربت جو چیز ہے وہ مٹی ہے. لہٰذا کہیں جگہ آپ کہیں کہ صاحب مچھلی زیادہ قریب ہوتی ہے تو کہیں ایسی تالاب ملیں گے جہاں مچھلی نہیں ہوگی, درخت ہوگا تو کتنی جگہ ایسی ہوگی جہاں درخت نہیں ہوگا, لیکن مٹی ضرور ملے گی وہاں پہ. تو پانی جو ہے یعنی سمجھو ایک طرح سے لازم و ملزوم ہی ہے, کیونکہ اکثر کا حکم اکثر پر حکم لگتا ہے, کل یہ کل ہی کہا جائے گا. لہٰذا قربت کی وجہ ایک تو وجہ قربت ہے کہ اس پانی کی جو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے. لہٰذا فرمائے کہ قربت وہ چیز ہے کہ جو شیخ کے فیض کو جل اور شیخ کے جائز فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, یہ قربت ہے, اسی لیے وہ خلافت کا حقدار بنتا ہے. نمبر ایک اور نمبر دو توازو ہے. مٹی کے اندر اتنی توازو ہے کہ آپ اس کے اوپر چلیں اس کے اوپر کودیں اچھے, یہاں تک اگر پیشاب بھی کر دیں تو مٹی بےچاری کچھ کہتی نہیں ہے, ورنہ اگر جو ہے شلوار کھول کر جو ہے وہ اپنا پستول نکال کر پیشاب کرنا شروع کیا تو مٹی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو کیا حال ہوگا. لہٰذا توازو ہے کہ سب کچھ کرو اس کے اوپر چل رہے لیکن وہ جھکی پڑی ہے. فرمایا کہ یہ دو صفات ہو تو یہ تین صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ قریب بنایا. فرمایا یہی ہے کیا حکمت اور معرفت کہ جس سے تکمیل ہوتی ہے, کہ اللہ اکبر علم جسے علم کہ جس سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. تو میں عرض کراتا کہ وضو الاشیاء فی محلیہ کے عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جو ہے وہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے. تو پانچ چیزوں کا بتا دی نا کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اسی طرح سے یہ آنکھیں جو ہے بیوی کو دیکھے, شیخ کو دیکھے, اللہ والوں کو دیکھے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو رحمت سے دیکھے, بیوی شوہر کو رحمت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں محبت کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایک دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. تو لہٰذا آنکھیں اس لیے استعمال کی کہ ان آنکھوں سے جو ہے ہم اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اب اگر اسی آنکھوں سے فلمیں دیکھتا ہے, عورتوں کو دیکھتا ہے, لونڈوں کو دیکھتا ہے, تو یہ ظالم ظلم کرتا ہے اور وضع الشائی فی غیر محلیہ کرتا ہے, اور یہ حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس چیز کے لیے بنائی ہے اس کو اسی کام میں استعمال کریں. لہذا بد فعلی اور لونڈے بازی کے حرام ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ گاف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں ڈنڈا گھسڑوایا جائے, وہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں, نہ ڈنڈا اس کام کے لیے کہ اس کو گاف کے سراغ میں گھسڑے جائے. گاف ہگنے کے لیے ہے نہ مرانے کے لیے ہے. اب شیر سنو, گاف ہگنے کے لیے ہے نہ مرانے کے لیے, سن لو اے مقصد تخلیق سمجھنے والوں, یہ بھی ظلم ہے. ظلم ہے, وضع الشائی فی غیر محلیہ ہے. یہ اسی طرح سے منہ میں گھسڑنا, درختوں میں گھسڑنا, تکیے میں گھسڑنا, یہ سب جو ہے یہ سب ظلم ہے کہ جو چیز جس موقع کے لیے نہیں اس کو اس موقع پہ کر رہا ہے یہ ظالم بےہودہ کہیں کا, یہ سب ظلم ہے اور حکمت کے خلاف ہے میرے دوستوں. تو اور یہ زیادہ پانچ تعریف ہوگی نا حکمت کی, کہ حقائق الکتاب و دقائق, ایک نمبر دو طریق السنہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نمبر تین الفقہ فی الدین دین کی سمجھ جس کو میں پیش کر چکا ہوں, نمبر چار ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, نمبر پانچ وضع الشائع فی محلیہ یا وضع الشائع فی محلیہ, مفرد پڑھیں گے تو ایسے, جمع پڑھے تو ویسے. اور ظلم اس کا ظلم یہ عدل ہے, یہ عدل کی بھی تعریف یہی ہے, یعنی ہر چیز میں انصاف کرنا عدل کرنا یہ حکمت اور عقل مندی اور سمجھداری اور فہم اسی کا نام ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے اس کو اس کام میں استعمال کرے اور اس کے خلاف استعمال کرنا یہ ظلم ہے میرے دوست. تو میرے دوستوں عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ حکمت ملتی ہے, حکمت ملتی ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت. یہ جو حکمت ہے یہ اب یہ بشرط شائع ہو گیا کہ وہ پانچ اس کی کہ اس کو پتا چلا کہ حقائق بھی جانتا ہو, یہ نہیں کہ وہ اپنی کرتا ہو, جیسے وہ ہے نا سبحان اللہ وبحمد سورہ احزاب کے آخر میں ہے نا کہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اب یصلح لکم اعمالکم کے ترجمہ اگر کریں ڈکشنری سے تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں کہ اعمال کی, یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کی اصلاح کرے, یہ معنی بنتے ہیں ڈکشنری سے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے. زیادہ علماء کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ تقبل اللہ حسناتکم, کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول کر لے. اب یہ تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمائی ہے, لہذا اب اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو یہ حقائق الکتاب و دقائق کے خلاف ہے. اسی سے تو کہا کہ ارے ظالم پوچھو کہ کس استاد سے اس نے پڑھا ہے, پروفیسر نہ ہو کہ ایسے ہی وہ پڑھ کے جیسے تراویح کے اندر رمضان شریف جگہ جگہ پڑھاتے ہیں تو وہ اب ترجمہ کرتے ہیں اور لہے صاحب ہم تو ترجمے والی تراویح پڑھتے ہیں, اب یہ تو یہ مولوی تو پڑھاتے نہیں, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا. وہ مولوی وہ بے شک واقعی اس لیے نہیں پڑھاتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ عوام کو اس کا تحمل نہیں ہے, کیونکہ اس میں اتنی ایسی کتابیں, قرآن مجید دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو سمجھنا بھی آسان اس کو سمجھانا بھی آسان, اور لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے, اور وہ سمجھانے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی. جو 14 علوم جو تفسیر کے لیے ضروری ہے وہ اس کے علماء اس کو جانتے ہیں, اس کے بغیر وہ سمجھ نہیں سکتا. لہذا کہتے ہیں قرآن مجید جو چاہے سمجھ لے, ایسا ناممکن ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ کوئی شخص قرآن مجید کے علم سے ناواقف ہے, یہ ابھی سفلے مکتب ابھی بچونگڑا ہے, یہ بچونگڑا. ان احکام ان باتوں کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے, سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. اس لیے تفسیر ہر شخص کا حق نہیں ہے, یہ تفسیر کرنا یہ ہر شخص کا حق نہیں ہے. اور حق تو بعض حقدار تو ہوتے ہیں, لیکن مخاطبین کی وجہ سے, سامعین کی کم سمجھی کی وجہ سے وہ تفسیر نہیں کرتے, اسی لیے علماء اس سے بعض جو احتیاط کرتے ہیں, وہ وجہ یہی ہے. لہذا اور وہ ترجمہ کرنے سے اور وہ خود بھی اپنا کر رہے ہیں اور لوگوں کو کیا پتا کہ وہ کس طرح سے برباد کر رہے ہیں, اور ترجمہ کیا 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 کیا, کیا, کیا کر کے پھر وہ دین اور ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں اللہ والوں کی صحبت سے دوسرے ایک چیز جو ہے وہ حکمت ملتی ہے, اور دوسری چیز جو ہے وہ گناہوں سے حفاظت ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت سے ان کی جو کیفیت ہے, جو درد دل ہے, جب ہم اپنا دل ان کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے دل کے اندر ان کی کیفیت اور درد دل منتقل ہو جائے گا, اور یہی وہ چیز ہے جو گناہ سے بچنے کے اندر کام آتی ہے. درد دل اور کیفیت وہ ہوتی ہے, ورنہ علم تو ہے کہ نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی دیکھتا ہے, چھپ چھپ کے دیکھتا ہے. اسی لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کام بنے گا علم سے. فرمایا کہ اپنی طبیعت پر, حضرت تھانوی کا جملہ ہے کہ اپنی طبیعت پر عقل کو غالب رکھو. حضرت کا جملہ عجیب ہے, طبیعت پر عقل کو غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد کا جملہ ہے. کیا فرمائے کہ طبیعت پر عقل کو غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. یعنی طبیعت کیا کہتی ہے, عورت کو دیکھنا چاہتی, لیکن عقل کیا کہتی ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے, ذلیل ہو جائے گا. ارے ظالم, داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ جب کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا تو بہت اچھا لگے گا کہ بڑا اچھا, کہ لوگ ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ ماشاء اللہ چہرے پہ کتنا نور ہے, آپ کی شکل دیکھ کر تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہو, لیکن جب یہی آدمی بے غیرتی اور کمینگی کا مظاہرہ کر کر اپنی آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے, آنکھوں کا زنا کرتا ہے, کتنا ذلیل اور نامراد, اور وہ حسین بھی گالیاں دیتے ہیں کہ کیسا ہے, شکل دیکھو کیسی اور حرکتیں اس کی کیسی ہیں. لہٰذا فرمائے کہ عقل پر غالب رکھو, کیا مطلب, ذلیل ہو گئے اللہ والے بدنام ہوں گے, لہٰذا ایسا کام مت کرو اللہ والے بدنام ہوں. اب یہ عقل پر غالب ہو گئے نا, اب کیا کہے گا, کتاب ہم چھپ کر کے دیکھ لیں گے کہ پتہ ہے حسین بھی راضی ہے, حسین بھی راضی ہے, وہ بھی راضی, ہم بھی راضی, تو بھی راضی, میں بھی راضی, تو کیا کرے گا قاضی, اور میں چھپ کر, چلو میں حسین دیکھوں گا چھپ کر, کسی کو پتا نہ چلے گا, یا میں حسینوں کو کمرے کے اندر چھپ کر دیکھوں گا, کسی کو پتا چلے, چھت پر سے دیکھوں گا, کسی کو پتا نہ چلے گا. تب میرے شیخ نے فرمایا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ ہے شریعت, کہ ظالم عقل تو کہتی ہے واقعی تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کو پتا نہیں چلے گا, لیکن اللہ تو دیکھتا ہے. الم نجعل له عینین, اللہ نے اس کافر کا جواب دیا تھا کہ جس نے کہا اللہ ہم کو کیسے دیکھتا ہے, تو اللہ نے عجیب دلالت التزامی سے فرمایا کہ جس کو وہ اللہ جو جس نے اس کو دو آنکھیں دی اور جو ساری دنیا کو آنکھیں دیکھتا ہے, جو داری دنیا کو جس نے آنکھیں دی اور دیتا ہے, کیا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا, کیا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا. الم یعلم بان اللہ یرا, ارے یہ ظالم جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور یہ جو چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے فرمایا عقل پر شریعت کو غالب رکھو, ورنہ اگر عقل کے پیچھے چلے تو نتیجہ کیا ہوگا, شریعت کی احکام بھی پسے پردہ چلے جائیں گے. ورنہ عقل ہی ہو تو کہے گا صاحب نماز کیا ہے, ورزش ہی ہے نا, حکمت ہے صاحب, نماز تو ورزش ہے, تو کیا سفاری پارک میں ورزش کر لی جی, اب نماز کی کیا ضرورت ہے. اور اگر روزہ ہے جی, روزے کی حکمت کیا ہے, کہ بھوکا رہیں تاکہ فاسد مادہ وغیرہ نکل جائے اور رسوبتیں, جو فاسد رسوبتیں ہیں وہ سب نکل جائیں, تو جی کیا ضرورت ہے روزہ کی, پھر بھوکے ویسے ہی رہ جاؤ ویسے ہی 12 گھنٹے. لیکن اور زکات جب ہے مال ہی خرچ کرنا ہے, 2.5% کیا ہم جو ہے وہ 1% یا جو بھی اپنا مقرر کر لیں ایسے خرچ کر لیں گے. حج ہے جیسے گھڑی کا چکر لگانا ہے تو چلو ہم واشنگٹن میں جو لیڈی ڈائنا کے مزار پر چکر لگا لیں گے تو ہمارا حج ہو جائے گا, وہاں تو فائدہ بھی حسین ملیں گے اور سب کچھ کر دیں گے, تو رنگینی الگ ملے گی. مکہ شریف جاؤ, وہاں تو پہاڑ چٹیل میدان ہے, کوئی نہ رنگینی ہے نہ نظارے ہیں نہ کچھ ہے, وہاں جا کر کیا کریں گے. لیکن نہیں میرے دوستو, یہ عقل کی تو باتیں ہیں, لیکن شریعت کی بات یہ ہے کہ تم عقل کو مت دیکھو, شریعت کو دیکھو. اور شریعت کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, اب چاہے اس سے ورزش ہو یا نہ ہو, روزہ رکھو چاہے رطوبت جائے یا نہ جائے, داڑھی رکھو چاہے عزت ملے یا نہ ملے, مونچھے کو برابر رکھو چاہے عزت ملے یا نہ ملے, لوگ جو ہے وہ مرد نہ سمجھے, ٹخنے سے اوپر پجامہ رکھو, چاہے وہ کہتے ہیں کہ ایک رگ ہے یہاں پر جس کو ہوا لگتی ہے تو دماغ درست رہتا ہے, اب ہماری ہوا لگے یا نہ لگے, مسواک کرنے سے دماغ کے کہتے ہیں فاسد مادہ نکلتا ہے, اب نکلے یا نہ نکلے, ہمیں تو اس لیے پسند ہے کہ جس جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں اور بیوقوفوں کے لیے کیا ہم اپنی سنتوں کو چھوڑ دیں. کہ اگر وہ مطلب کہ پیلو کا ٹوتھ پیسٹ بنا دیا تو چلو جی اس سے کر لو, ہوا کے لیے ایئر کنڈیشن لگا دیا چلو جی اس سے کام کر لو, ارے نہیں, ہمیں تو مزہ کیا ہے, کیا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, صلی اللہ تعالی وسلم نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ تعالی شانو, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اب تیسری بات رہ گئی, بس وہ ختم کرتا ہوں, کیا کہ ایمان پر خاتمہ ملے گا. مولوی آباشد کہ بدون دلیل چپ نہ شود, اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے کہ سلاسن من کننا وجد بهن حلاوت الایمان, یہ حدیث شریف مشہور ہے کہ تین آدمیوں کو حلاوت ایمانی ملے گی. اب اس کی تفسیر پھر انشاءاللہ کبھی، لیکن حلاوت ایمانی کو بیان کر دوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکاۃ شریف کی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ وقت وردا ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ حلاوت ایمانی یعنی اللہ والوں کی صحبت سے، جو یہ حدیث شریف میں من احب عبدا لا يحبه الا اللہ، کہ جو کسی اللہ والے سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. حلاوت ایمانی تو اللہ والوں کی صحبت سے حلاوت ایمانی ملتی ہے. حدیث شریف کی اس سے دیکھے تو حلاوت ایمانی ملے گی، اور نظر کی حفاظت پر بھی ملتی ہے حلاوت ایمانی، ان دو چیزوں پر. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اسی حدیث شریف کی شرح میں کہ وقت وردا ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ حلاوت ایمانی جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. فرماتے ہیں اب آگے اپنا فیصلہ لکھتے ہیں، ففیہ اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ، بس اسی کے اندر اشارہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ، یہ بشارت ہے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا. کیونکہ جس کو حلاوت ایمانی، میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ایمانی، ایمان کی لذت اور اللہ کے اپنے قرب کی لذت اور معرفت اور محبت کا نشہ دے دیتے ہیں، پھر اس سے کبھی واپس لیتے نہیں ہیں. اور اسی یہی ہے دلیل کہ اس کو خاتمہ ایمان پر ملے گا. اور حلاوت ایمانی کی علامات کیا ہے اور کیا ملتا ہے، پھر کبھی موقع ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیش کروں گا. پانچ ہیں استعزاز و طاعت. نمبر ایک کہ عبادت میں لذت ملتی ہے. اب سن لو چلو، استعزاز و طاعت عبادت کے اندر اس کو لذت ملتی ہے. نمبر دو ایثارها علی جمیع الشہوات، اور وہ اپنی حرام تمناؤں کا خون کر جو ہے وہ کرتا ہے، صبر کے گھوٹ پیتا ہے، اور ہمارے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، یہ ہمتیں ملتی ہیں اس کو حلاوت ایمانی، صحبتوں کی برکت سے حلاوت ایمانی، حلاوت ایمانی کی برکت سے یہ توفیق ملتی ہے کہ ایثار کرتا ہے، اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، وہ خون تمنا کی توفیق ملتی ہے. ایثار ہے اعلیٰ جمیع شہوات، حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے. نمبر دو اور نمبر تین تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے مشقت کو برداشت کرتا ہے. جیسے روزہ ہے بھائی مشقت ہے، کیوں؟ اللہ خوش ہوتا ہے. نماز ہے فجر میں اٹھا نہیں جاتا لیکن کیوں اٹھ رہا ہے؟ دیر سے سویا، اٹھ سے اٹھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کے لیے مصیبت کو برداشت کرنا ہے، تین باتیں ہو گئی. اور تجرع المرارات فی المصیبات، اور مصیبت کے وقت میں صبر کا گھوٹ پی جاتا ہے، چار ہو گئی. نمبر پانچ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر حالت میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، ہر حالت میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے. اور کیسے ہی دل پر غم گزر جائے، کیسے ہی دل کا خون ہو جائے، لیکن وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گزر گئی جو گزرنا تھی دل پر پھر بھی مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پر پھر بھی مگر، تیری مرضی کے جو بندے تھے لب ہلا نہ سکے، تیری مرضی کے جو بندے تھے لب ہلا نہ سکے. اللہ تعالی ہمیں جس حال میں رکھے، اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ ہم اپنے دل کا خون کر دیں، اپنی حرام تمناؤں کا خون کر دیں، تو اللہ تیری مرضی پر ہم راضی ہیں. اگر آپ کو بھی یہ پسند ہے تو ہم کو بھی یہ پسند ہے. داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا حسرت کہتے ہیں اس غم حسرت، غم حسرت اس کہتے ہیں وہ خواہش، وہ تمنا جو پوری نہ ہو. جب تمنا پوری نہیں ہوتی تو اس سے غم پیدا ہوتا ہے، اسی غم کا نام غم حسرت ہے. فرمایا داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے نظر بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے اختر، آہ یہ سب مرشد کے اشارے ہیں، لیکن آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی نہ ہو تو مجاہدات کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خون تمنا کی توفیق بھی یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہو تو خون تمنا کی بھی توفیق نہیں ملتی. پھر اس کے بعد تہجد، ذکر، تلاوت، اشراق، چاش، ابابین، تقریریں، واد، اور رونا، اور ملتزم پر رونا، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رونا، تبلیغ میں چلے لگانا کہ حفظ قرآن، امامت، تقریریں، پھر سب کی سب دھری رہ جاتی ہیں اور یہ بےغیرت اور کمینہ بن کر وہ پھر نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بے حیائی کے کام کرتا ہے اس وقت میں جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ صحبت اختیار کرو، سبب اختیار کرو، مسبب پر نظر رکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا نا تینوں باتیں مکمل ہو گئی نا، کوئی بات رہ تو نہیں گئی نا، رہ دی گئی تو کوئی بات نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. کل کچھ معاملات کے بارے میں قرض وغیرہ کی باتیں چلی تھی. ہاں ارے آپ نہ بولو کیونکہ آپ صبح شام والے نہیں چلی تھی نا. ہاں کیونکہ آپ صبح شام والے ہو آپ کو لگے گا بھائی. ہاں جی معاملہ یعنی یہ پہلے تو عبادت کو سنوارنے کے مضامین تھے کہ عبادت کو سنوارے، اب معاملات کو کیسے سنوارا جائے، لینے دینے کا بیان. معاملہ روپے پیسے کی ایسی حرص مت کرو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے. روپے پیسے کی ایسی حرص مت، ایسی لالچ مت کرو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے. روپے پیسے کی ایسی لالچ مت کرو کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. تازہ حلال کی کھا لو، حرام کی بریانیاں مت کھاؤ. صحت نہیں یہ سمجھو کہ ہماری صحت بنا جائے گی یا حلال حرام جمع کر کے ہم خوش رہیں گے. فرمایا خوشی اللہ کے قبضے میں، خوشی اللہ کی فرما برداری سے ملے گی. لہٰذا اللہ کو خوش رکھو، چاہے چٹنی روٹی کھا لو، چاہے پھٹے ہوئے پیون لگے کپڑے پہن لو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو. اور جو حلال پیسہ خدا دے اس کو اڑاؤ نہیں، ہاتھ روک کر خرچ کرو. حضرت فرماتے ہیں دیکھو ایک حدیث شریف بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدھی عقل مندی جو ہے وہ یہ ہے کہ آدھا دین سے فرمایا جو بہر المفہوم اس کا کہ کیا بولا یاد ہے کہ نصف عقل جو ہے وہ معاشیات. ہاں آدھی یعنی اپنی اخراجات کے آدھی وہ ہے کہ اس کے اندر میانہ روی اختیار کرو. کیونکہ حضرت تھانوی فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو آمدنی جو ہے وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. آمدن غیر اختیاری ہے اور اخراجات وہ اختیاری ہے. فرمایا کہ آمدن میں تو کہتے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے جبکہ وہ اختیار میں نہیں ہے، اور اخراجات جو اپنے اختیار میں اب اڑائے جا اڑائے جا اڑائے جا. اور پھر کیا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور پھر جب اس کے بعد جب ختم ہوتا ہے تو نماز روزہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ اخراجات کو میانہ روی سے رکھو. جو حلال پیسہ خدا دے اس کو اڑاؤ نہیں، ہاتھ روک کر خرچ کرو. بس جہاں سچ مچ ضرورت ہو وہیں اٹھاؤ. بس جہاں سچ مچ ضرورت ہو، ضرورت یعنی ضرورت کی کیا تعریف ہے کہ جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو یا جس کے کرنے سے ضرر ہو، یہ تعریف حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تعریف ہے کہ جس کے نہ کرنے سے ضرر ہو یا جس کے کرنے سے ضرر ہو اس کو ضرر کہتے ہیں. جیسے اگر پیشاب نہ کرے ضرر ہوگا نا، نقصان ہوگا. اگر پیشاب کرنا ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری ہے، لیکن بریانی کھانا ضروری نہیں ہے. یہ کھانا چٹنی روٹی سے بھی پیٹ بھر جائے گا. اچھا معاملہ اگر کوئی مصیبت زدہ لاچاری میں یعنی مصیبت میں اپنی چیز بیچتا ہو تو اس کو صاحب ضرورت سمجھ کر مت دباؤ اور اس چیز کے دام مت گراؤ، یا تو اس کی مدد کرو یا مناسب داموں سے وہ چیز خرید لو. اب ایک آدمی ضرورت پڑی کہتا ہے یار موبائل ہے بھائی میں ضرورت مند ہوں، ذرا موبائل خرید لو، کچھ میرا ذرا خرچہ نکل جائے گا. اب وہ مارکیٹ میں اگر بیچے یعنی اگر اچھے اطمینان سے بیچے 7-8 ہزار مل جائیں، یار میں تو 2500 روپے دوں گا، 2500 میں لے لو. اب وہ یا گاڑی بیچ رہا ہے، اب جو پتا چل جائے کسی کو، بس آج حال کیا ہے گاڑی خریدنے والے کو معلوم چل جائے کہ ضرورت مند ہے، بس پھر تو ایسا رلائیں گے اور ایسا پھنسائیں گے، ہاں بھائی اتنے میں دے دو. یا کوئی اور چیز بیچنا چاہ رہا ہے، پتا چلا کہ ضرورت میں مکان بیچ کر اور چیزیں بیچ کر اس کو باہر مل جانا ہے. اب وہی چیز جو 20-20 ہزار روپے کی، کہتے ہیں کیا 2000 روپے دے دو. اب سب آتے ہیں سارے تو فرمائے کہ یہ کون سی دین ہے، یہ کون سا جو ہے وہ بھائی چارہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو تم کاٹ رہے ہو. اس کو فرمایا یا تو اس کی اگر تمہیں نہیں لینا مت لو, یا تو اس کی مدد کر دو, اگر مصیبت نہیں ہے تو مدد کر دو, اگر مدد نہیں کرتے تو وہ چیز مناسب داموں سے خرید لو, مناسب دام. یہ نہیں کہ 10,000 کی چیز اب 2,000 روپے کہہ رہا جی 2,000 روپے دے دو. اور آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہوتا ہے جہاں پر آ جائے گا اچھا اب پھنسا, اب یہ موبائل بیچ رہا ہے, مکان بیچ رہا ہے, گاڑی بیچ رہا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے, بس اس کے بعد تو بس چھری اٹھائی اور اس کو ذبح کرنا شروع کر دی. یہ اسلام کی دیکھو کیسی پیاری تعلیم ہے. اللہ اکبر. سر معاملہ, اگر تمہارا قرض دار غریب ہو اس کو پریشان مت کرو بلکہ اس کو مہلت دو, کچھ یا سارا معاف کر دو. اگر تمہارا قرض دار, حال تو آج کل تو حال یہ ہے جو قرض دار امیر ہے اب وہ لاکھوں کروڑوں کے قرضے لیے ہوئے تو وہ دندناتے گھوم رہے, اب غریب آدمی بےچارا 2,000 بھی قرضہ لے لے بس اس کی ناک میں دم کر کے رکھتے اور جو بڑے بڑے ہیں وہ ان کو نہیں. تو یہ کیا اسلام کی تعریف. اگر تمہارا قرض دار غریب ہو کہ بےچارہ وقت مقررہ پر وعدے کے باوجود نہ دے سکا تب کیا فرمائے, اس کو پریشان مت کرو بلکہ اس کو مہلت دو. یہ شریعت کی تعلیم ہے, اس کو مہلت دو. اگر اتنی گنجائش ہے تو اس کا کچھ معاف کر دو, اگر زیادہ گنجائش ہے بھلے سارا معاف کر دو, کچھ معاف کر دو یا سارا معاف کر دو. یعنی ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ خود ہی پتا چلا کہ اس کی ہو, یعنی اور اگر معاف نہیں کرتا تو اور مہلت اس کی بڑھا دے, اگر معاف کر دے تو یہ بہت اچھی ایک اسلام کی تعلیم ہے. معاملہ, اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض چاہتا ہو اور تمہارے پاس دینے کو ہے, یعنی قرض دینا ہے اور ہے بھی دینے کے لیے, اس وقت نہ دینا بڑا ظلم ہے کہ پیسہ. اور آج ہمارا یہی ہے کہ نہ رکھ دے, ارے ابھی تو دے دیں گے یار, ابھی اور رکھا ہے اور وہ پیسہ دینا ہے اور دوسری چیز لے لی اور دوسرا چیز لے لیا اور اس کو ٹالتے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں, اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تمہارے پاس دینے کو ہے اس وقت ٹالنا بڑا ظلم ہے. معاملہ, جہاں تک ممکن ہو کسی سے قرضہ مت لو, اور اگر مجبوری سے لو تو اس کو ادا کرنے کا خیال رکھو, بے پرواہ مت بن جاؤ, بے پرواہ مت بن جاؤ کہ وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اور جی قرض حسنہ مانگا, اب قرض حسنہ مانگا تو اس کے بعد اس نے کہا لاؤ قرضہ واپس کرو تو ہنس دی, کہا پوچھے آپ ہنسے کیوں, کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا قرض حسنہ دیجیے تو جب آپ قرض مانگیں گے میں ہنسوں گا. قرض حسنہ, تو میرے شریف نے فرمایا یہ قرض حسنہ یہ قرض حسنہ ہے, یعنی جب قرض کہا طلب کرے قرضہ تو وہ ہنس دے آگے سے کہ کون سا قرضہ بھائی. تو فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جو قرضہ دے کر قرضہ لے کر دیتے نہیں تھے اور وعدہ کر کے پورا نہ کرنا, یہ منافقین کی علامت ہے. اور الحمدللہ مومن ہے لہذا ان معاملات کو درست کریں کی فکر کریں. اور اگر جس کا قرض ہے وہ تم کو کچھ کہے سنے تو لڑکا جواب مت دو, کہہ دے یار کیا فرق سنتے تم ایسے یہ کرتے ہو, تو ناراض بھی مت ہو اور جواب بھی مت دو, خاموشی سے سن لو. جہاں تک ممکن ہو کسی سے قرضہ مت لو, اور اگر مجبوری سے لو, لیکن مجبوری مجبوری ہوتی ہے. کیا یہ نہیں کہ شادی کر رہے ہیں تو شادی کے لیے 1,00,000 روپے کا قرضہ لے لیا, وہ شادی 20,000 میں بھی ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان آدم نکاح برکتن ایسر مؤنا, کہ بہترین اور اعظم اور سب سے مبارک نکاح برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اب جو ہے 2,00,000 4,00,000 5,00,000 یہ قرضے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بس پناہ میں رکھے. ہنسی میں کسی کی چیز اٹھا کر چھپا دینا جس میں وہ پریشان ہو بہت بری بات ہے. ہنسی مذاق میں کسی کی چیز اٹھا کر چھپا دینا بہت بری بات ہے. ہنسی مذاق میں کسی کی چیز اٹھا کر چھپا دینا بہت بری بات ہے. مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری دینے میں کوتاہی مت کرو. اب کام لیا, اچھا ابھی میں ذرا حساب کروں گا, آنا کل آنا, ابھی میں بہت مصروف ہوں. کل آیا, یار ابھی تو دیکھ رہے نہیں ہو میرے پاس گاہک بیٹھے ہوئے, ابھی میں اتنا کل آنا, کل آنا. اب وہ بےچارا جو غریب ہے کیا کرے گا, کیا فرما رہے, مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری دینے میں کوتاہی مت کرو. مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری دینے میں کوتاہی مت کرو. یہ بھی ایک عام مرض ہے, ٹالنا یہ بھی ہے. اور پھر اچھا مزدور کام کرتا ہے نا تو اس کو مزدوری نہیں دیتے, کیوں, اس لیے کہ اگر مزدوری دیں گے تو اگلے دن نہیں آئے گا. یہ بھی ایک وجہ, کیا کہ نہیں اگلے دن نہیں آئے گا, یہ بھی ظلم ہے, یہ سب ظلم کی بات ہے. کیوں, اگر رہی بات کے ساتھ اگلے دن نہیں آئے گا تو نہ آئے, نہ آئے دوسرا مزدور لے لو بھائی. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو اچھا معاملہ کرے گا اس کے پاس کہے گا یار یہ صاحب معاملہ اچھا آدمی ہے, یہ جو ہے ہماری کبھی پیسہ روکے گا نہیں, تو وہ خود زیادہ شوق سے آئے گا. اس لیے مزدور سے کام لے کر اس کی مزدوری دینے میں کوتاہی کرنا یہ بھی گناہ ہے اور ایسا نہ کرنا چاہیے. اب تنخواہ ہے, اب جو آجر ہے اور وہ تنخواہ ہے, اب تنخواہ تو اصل تو یہی ہے کہ 30 پورا ہوا پہلی کو دے دو, 30 کو دے دو یا پہلی کو دے دو, لیکن 5-7 تاریخ 1 ہفتے کی تنخواہ روکتے ہیں. کیوں, تاکہ بھاگ نہ جائے.
کہ ہر ہفتے کا پیسہ ہے اب اس کا، تو یہ سب ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے. قحط کے دنوں میں بعض لوگ اپنے یا پرائے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں، ان کو لونڈی غلام بنانا حرام ہے. ایسے بچے قحط کے اپنے یا پرائے یا کیا ایسی ہو یہ بردہ فروشی، ان کو لونڈی یا غلام بنانا یہ حرام ہے. اچھا یہ دیکھو، سنی لو بڑی عجیب باتیں. اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی، یا لکڑی دے دی، یا اپنا چولہا دے دیا، یا تھوڑی گیس دے دی، یا کھانے میں ڈالنے کے لیے نمک دے دیا، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے پورا کھانا دے دیا. اللہ کیا شریعت قربان جائیے. اگر کھانا، اب یہ تو میں نے کچھ شرح دی، اب حضرت کے الفاظ سناتا ہوں. اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی، یا کھانے میں ڈالنے کو کسی کو ذرا سا نمک دے دیا، تو ایسا ثواب ہے جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا. اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی، یا کھانے میں ڈالنے کو کسی کو ذرا سا نمک دے دیا، شکر وغیرہ دے دی، تو ایسا ثواب ہے جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا. معاملہ اب یہ بھی سنو، بڑی عجیب ہے. پانی پلانا بڑا ثواب ہے، جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا. پانی پلانا بڑا ثواب ہے، جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے مردے کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. پانی پلانا بڑا ثواب ہے، جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا. معاملہ بس آخری سنو، یہ بھی بہت اہم ہے. اگر تمہارے ذمے کسی کا لینا دینا ہو، یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہو، تو یا تو دو چار آدمیوں سے اس کو ذکر کر دو، یا لکھ کر یا لکھوا کر رکھ لو، شاید مر مرا جاؤ تو تمہارے ذمے کسی کا رہ نہ جائے. یہ شریعت کا کتنا اہم مسئلہ کہ لینا دینا ہو لکھ لو. ہم نے شیخ کو دیکھا کہ چونکہ مدرسے کا بھی معاملہ تھا، تو مدرسے والے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ اور عطیہ. اب یہ ان کو الگ الگ وہ رکھنا پڑتا ہے. صدقہ نافلہ عطیہ تو خیر ایک ہی ہے، تو صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، پھر سیام کے جو فدیہ ہے، فدیہ کا کفارہ، چونکہ ان کا الگ الگ ہر ایک کا مصرف ہوتا ہے اس کا حساب، اور پھر جو ہے وہ اپنا بھی اس کا پھر ہوتا ہے. لہذا میرے شیخ جب ایک دفعہ انگلینڈ تشریف لے گئے تھے تو وہاں حضرت کو لوگوں نے ہدیہ بھی دیا اور مدرسے کے لیے بھی کچھ دیا. تو اب حضرت نے اپنے خادم میر صاحب ہیں ان سے فرمایا کہ اس کو لکھ لو، جو ملے وہ سب لکھ لو، ہدیہ بھی جو مدرسے کا جو مل رہا ہے وہ سب لکھ لو، ہدیہ بھی لکھ لو. اب میر صاحب نے کچھ لکھنے میں کچھ کمی ہو گئی. اچھا اب حضرت نے جب واپس آئے تو میر صاحب نے حساب مانگا، تو میر صاحب نے کچھ مدرسے کا جو یعنی ہدیے کا تھا اس کو لکھا نہیں، مدرسے کا تو پورا لکھا، ہدیے کا اپنے لکھا نہیں. اب وہ حساب کیا تو پیسہ زیادہ لکھا وکم، تو یاد بھی تھا کہ یہ ہدیہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے شیخ نے اس کو مدرسے میں جمع کروا دیا. صرف شک اور شبہ کی وجہ سے کہ شک اور شبہ بھی نہ ہو، حالانکہ یقینی کہ یاد تھا، یاد کا اعتبار بھی ہے حالانکہ شریعت میں، جبکہ خود ہی ہے، لیکن اس پر بھی اعتماد نہیں کیا، اپنے دماغ پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اس کو بھی مدرسے میں داخل کروا دیا. یہ اس کو کہتے ہیں احتیاط، اور اسی کا نام ہے تقویٰ. المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ جو ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے، شبہ سے بھی بچے. یعنی اس میں شبہ تو تھا نا دادا، جو یقینی تھی حضرت نے فرمایا بس بھائی جو یقینی ہے جتنا حدیث آپ نے میرا لکھا ہے وہ تو میں لوں گا، باقی میں نہیں لوں گا، لا کے اس کو بھی مدرسے میں جمع کروا دوں. اگر تمہارے ذمے کسی کا لینا دینا ہو، کسی یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہو، تو یا تو دو چار آدمی سے اس کو ذکر کر دوں کہ بھائی فلاں کا میں نے دینا ہے، فلاں کا دینا ہے، یا لکھوا کر لکھ کر رکھ لو، شاید مر مرا جاؤ تو اس کے تمہارے ذمے کسی کا رہ نہ جائے. اور ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اگر کسی کا ایک پیسہ بھی ہمارے ذمے ہے تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی میرے دوستوں. کتنے؟ ایک پیسے کے بدلے میں. اور ایک پیسہ، ایک روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، ایک روپے کے اندر 100 پیسے، لہٰذا 70,000 نمازیں ایک روپے کے بدلے میں، 70,000 نمازیں، اور وہ بھی مقبول، 70,000 مقبول نمازیں ایک روپے کے بدلے میں. اس لیے مالی معاملات میں بھی یہ بھی دین کا حصہ ہے
یہ نہیں کہ معاملات میں جیسے چاہو بس نماز پڑھ لی, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, تبلیغ میں چلا لگا لیا, بیان سن لیا اور تراویح پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, ہاں جی اب اس کے بعد آزاد جو چاہے کرو. نہیں میرے دوستو, پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. چلو دعا کر لو, پھر وہ کتاب بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم یہ جو بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہر ایک دوسرے کو نیک اور صالح سمجھے. یا اللہ تعالیٰ ہم نے یہ صحبت اختیار کی. یا اللہ تعالیٰ وہ تین نعمتیں جو پیش کی گئی کہ گناہوں سے حفاظت ہم سب کی فرما دیجئے اور دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے, ہمارے ذمے کسی کا لینا دینا ہو یا اللہ تعالیٰ اس کو لینے دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما دیجئے, معاملات بھی یا اللہ شریعت کے مطابق بنا دیجئے, معاشرت اخلاقیات عبادات سب سنت اور شریعت کے مطابق بنا دیجئے, ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. شے اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما, رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, اور دین کی مقبول محبوبیت مقبولیت اور قبولیت کے ساتھ درد دل کے ساتھ سارے عالم میں اپنی محبت کے نشر اور دین کی خدمت کی قبول کے لیے ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ بیٹھنا جانا نہیں, مجھے وعدہ تھا نا.